كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حياتي بارا نمبر 14 سورة النحل آية نمبر 43-44.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ترجمة دیکھ لیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ، یعنی وضاحت جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ان دو آیات کے ترجمے سے بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ آیات ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اگر ہم کسی بات سے ناواقف ہیں تو اہل علم سے پوچھ لیا جائے. تو بیسیکلی دو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ لا علمی کا علاج یا جہالت اور اندھیروں کا علاج علم حاصل کرنے میں ہے، یا علم کی تلاش میں ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا کہ اگر تمہیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو اہل علم سے سوال کر لیا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو. الحمدللہ جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں اور جس دین کے ہم متبع یعنی اتباع کرنے والے ہیں، دین اسلام، اس کا پہلا لفظ، پہلی وحی ہی اقرا سے ہے کہ پڑھو. جہاں بات ہی علم کی جاتی ہے، جہاں کتاب کے نزول کی بات کی گئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے کتاب نازل فرمائی. یہ بات بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب بھی کتابیں بھیجیں ہمیشہ اس کے ساتھ پیغمبروں کو بھیجا. ایسے کبھی نہیں آیا کہ کتاب اتار دی گئی ہو اور لوگوں سے کہہ دیا گیا ہو کہ جاؤ اور جا کر پڑھ لو. کیونکہ جب لوگ اگر خود سے پڑھتے یا خود سے جاننے کی کوشش کرتے تو ہر کوئی اپنے سینس کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا، یا اس کتاب میں ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں داخل کر دیتا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ کتاب کو سمجھانے کے لیے، کتاب کو بیان کرنے کے لیے، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. تو کتابیں کبھی بھی بغیر پیغمبروں کی نہیں آئیں. ہاں، بہت سارے پیغمبر ایسے آئے کہ جن کو کتاب نہیں دی گئی تھی، جو پچھلی کتابوں کے ہی فالوورز تھے، اسی کی اتباع کرنے والے تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ پیغمبر نہ ہو. کیونکہ کتاب کو بیان کرنے کے لیے، کتاب کو واضح کرنے کے لیے، کتاب کی تشریح کرنے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر پیغمبروں کے سمجھانے کے کتاب کو سمجھایا نہیں جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی جو پہلی آیت ہے جو ہم نے یہاں پر جس کا ذکر کیا ہے، 43 آیت، آیت نمبر 43، اس آیت میں علم کی اہمیت اور حصول علم کے لیے سوال پر زور دیا گیا ہے. یعنی اہل علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ اہل علم کا کسی معاشرے میں ہونا کتنا ضروری ہے، اور ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری اور بہت ساری دوسری بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، یعنی علم ختم ہوتا جائے گا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہوں گی جس میں ایک یہ ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم ایسے نہیں اٹھا لیا جائے گا کہ لوگ علم ہی حاصل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. تو جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے اور پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ڈر لگتا ہے یہ بات کو سن کر، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے سال سے ابھی تک کتنے علماء کی موت ہوئی ہے، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو جو صحیح عالم ہیں یعنی ایک کے بعد ایک ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو آنے والے لوگ ہیں اس قدر علم میں گہرائی نہیں حاصل کر رہے یا اس گہرائی والا علم نہیں حاصل کر رہے جو کہ حاصل کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ مطلوب ہے، جیسے کہ ہمارے اسلاف نے کیا. آج علم کو صرف اوپری سطح پر لیا جا رہا ہے. اب دیکھیں، تقریر اور دروس اور علم، اس میں فرق ہے. تقریر کوئی بھی کر سکتا ہے، دروس کوئی بھی لے سکتا ہے، لیکن جو اسپیشلائز ہوتے ہیں لوگ، جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں حصول علم کے لیے، علم کی کسی ایک فیلڈ میں، ان کی بات الگ ہوتی ہے، یا انہیں اہل علم کی بات کی گئی ہے کہ وہ اہل علم جن سے آپ کچھ سوال پوچھ سکیں اور تاکہ وہ آپ کا اطمینان بخش جواب دے سکیں آپ کے سوال کا، جو آپ کو مطمئن کر سکیں، جو اگر لوگوں کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی شک ہے، کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسائل کا حل نہیں نظر آ رہا ہے، تو وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل پیش کر سکیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں جو مشورہ خیر خواہی پر مبنی ہو. وہ آپ کو صحیح علم کے راستے کی طرف لے کر جا سکیں. ایسے علماء کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا جو مشرکین مکہ تھے اور اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ بھلا کسی انسان پر کیوں وحی نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو چوز کرنا ہی تھا وحی کے لیے تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، نعوذ باللہ، وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو چنا پیغمبری کے لیے، اپنے مشن، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کو چنا ہے، اور ہمیشہ مرد ہی یا انسان ہی انبیاء رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ. تو مشرکین مکہ کے سوال کا جواب دیا گیا جو اعتراض کرتے تھے کہ کسی انسان کو کیوں چن لیا، کسی فرشتے کو چنا ہوتا. دوسری طرف یہاں ان لوگوں کے سوالات کا بھی ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا بھی جواب ہے جو کہتے کہ صرف قرآن سے علم حاصل کر لو یا قرآن سے سبق سیکھ لو، یہ بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے. نعوذ باللہ، یہ جو اگلی آیت جو بتائی گئی کہ بالبینات والزبر، یعنی روشن نشانے دے کر ہم نے کتابیں دے کر بھیجا تھا لوگوں کو پہلے بھی، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا آپ پر، إِلَيْكَ آپ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذکر یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کر دیں، آپ واضح کر دیں، للناس لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ کر سنانا نہیں تھا، کیونکہ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا کام بس اتنا تھا کہ قرآن پڑھ کر سنا دیا اور بس چلے گئے، باقی آپ کا کوئی کام نہیں تھا، نعوذ باللہ. نہیں، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور سے فرما رہے ہیں کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں، ان کو سمجھا دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کو کھول کر بیان کر دیں. لِتُبَيِّنَ کے جو معنی مفردات القرآن میں امام راغب الاصفہانی نے لکھے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا، کسی چیز کو ظاہر کر دینا. دو چیزوں کے درمیان جو کنفیوژن تھا اس کو کھول کر بیان کر دینا کہ تاکہ شک اور شبہ دور ہو جائے. ایسی دلیل جو بہت واضح ہو، جو بیّن ہو، جو سمجھ میں آنے والی ہو، جو نظر آ رہی ہو. تو یہ بار بار یہاں پر بیان کا ذکر آیا ہے. تو یہ بیان کیا ہے؟ یہ تبین کیا ہے؟ یہ تبین دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں ہیں. تو آپ قرآن اور حدیث کو الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی سوال کا جواب دیں گے تو آپ نے صحیح جواب دیا. اگر آپ احادیث کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، صرف قرآن سے علم لینا شروع کرتے ہیں، علم دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے بہت زیادہ بھٹکنے کے چانسز ہیں. تو اسی لیے اہل علم کی یہاں پر بات کی گئی ہے. اور دوسری بات یہاں پر جو خاص طور سے ذکر ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ بس پوچھ لو، سوال کر لو اہل ذکر سے، یعنی اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہ جانتے ہو. تو لا علمی کا علاج دراصل جان لینے میں ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات انسان اپنی لاعلمی کی وجہ سے راستہ بھٹک جاتا ہے، گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ تو میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل ذکر یعنی علماء سے معلومات حاصل کریں تاکہ صحیح بات ہم جان سکیں۔ آج کتنے لوگ ہماری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس میں ایسے، آپ دیکھیے اپنے ارد گرد، آپ خود دیکھیے کہ جن کو بالکل کوئی باتوں کا صحیح علم نہیں ہے، جن کو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ اچھا خلفائے راشدین کون ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگ کتنے لاعلم ہیں، کتنی جہالت میں مبتلا ہیں لوگ۔ کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علم کو عام کریں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم کے راستے کی طرف آئیں۔ ایک کسی کوئی خاتون ہماری کلاس میں آتی تھی، اور حالانکہ وہ ٹیچر تھی ماشاءاللہ، ان اسکول میں پڑھاتی تھی، لیکن ان کو قرآن کا ٹیکسٹ یعنی عربک ٹیکسٹ پڑھنا نہیں آتا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے اردو عربی، ٹھیک ہے اردو نہ پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں، اردو لینگویج کی کوئی وہ نہیں ہے بات۔ اصل چیز یہ کہ اصل میں جب اردو آتی ہے تو عربی بھی بہت اچھے سے آ جاتی ہے، کیونکہ اردو اور عربک بہت ملتے جلتے ہیں، جو اس کا لکھنے کا طریقہ ہے اس میں بہت زیادہ ہم آہنگی ہے اردو اور عربک میں۔ تو انہوں نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، ان کو ٹیکسٹ آتا ہی نہیں تھا، تو ان کو جیسے آج کل وہ آ رہا ہے نا رومن لینگویج میں قرآن لکھا ہوا آتا ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، عربک کو آپ عربک ٹیکسٹ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، آپ اس کو کسی اور زبان میں، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج نہیں کرنا چاہیے عربی کا، ورنہ ہی بہت بڑی جسارت ہوگی۔ لیکن اب جو لوگوں کو بالکل ہی نہیں آتا، الف با بھی نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے ایسے قرآن لکھے گئے ہیں تاکہ وہ اس کی مدد سے قرآن کے الفاظ کو سمجھ سکے۔ لیکن کتنے بھی لاعلم ہوں، آپ کو عربک ٹیکسٹ کو ہی پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جو بچہ ان نون ہوتا ہے، ابھی کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں 6 سال کے 5 سال کے 4 سال کے، جب آپ ان کو عربک ٹیکسٹ سے مانوس کراتے ہیں تو الحمد للہ وہ سب پڑھنے لگتے ہیں، وہ قرآن کی آیات بھی پڑھنے لگتے ہیں، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے بھی لگتے ہیں۔ تو آپ شروعات تو کریں۔ تو ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو لاعلم ہیں، کئی لوگ ہیں، ایسے کئی محلے ہیں جہاں پر کچھ بڑے بوڑھے جو بزرگ تھے لیڈیز ہمارے، انہوں نے جا کر ایسے محلوں میں جا کر قرآن پڑھایا، اور ان کو نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، ایون وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ التحیات کیا ہے، یعنی جب ہم نماز میں تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں اور تشہد میں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلومات نہیں تھی کہ تشہد کیا ہوتا ہے، نماز میں بیٹھتے کس طرح سے، ان کو نماز ہی نہیں معلوم تھی، اور بالکل وہ ہندوانہ زندگی گزار رہے تھے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو گوالے ہوتے ہیں، جو دودھ سیل کرتے ہیں لوگ، جن کے پاس بہت سے جانور ہوتے ہیں، کیٹلس، جانوروں کا دودھ نکال کر وہ لوگ سیل کرتے ہیں۔ تو کچھ جگہ ایسی لاعلمی اور ایسی جہالت ہے، ہر جگہ کی میں بات نہیں کر رہی، کچھ جگہ ایسی جہالت ہے کہ جن کو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا، اور وہ لوگ ہندوؤں کے ساتھ دیوالی بھی مناتے ہیں، بلکہ ان کے بچوں کے نام دیکھے گئے کہ ایسے نام تھے بچوں کے جیسے ہندوانہ نام ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے طریقے کار کیا ہیں، مسلمانوں کا رہنا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے۔ اتنی لاعلمی اور اتنی جہالت، لیکن الحمدللہ کچھ لوگوں نے کام کیا، مسلسل جاتے رہے، حالانکہ وہ لوگ بہت زیادہ یعنی شرک اور بدعات میں پڑے ہوئے تھے، اور نماز کا طریقہ ان کو نہیں معلوم تھا، بلکہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ نماز صرف مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض ہی نہیں ہے نماز۔ ان کا رہن سہن، ان کا ستر اگر آپ دیکھیں گے، ان کا لباس تو اتنی دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن وہ ویسے ہی رہتے تھے، کوئی پردہ نہیں، کوئی ستر والا لباس نہیں، وہ جیسے اپنے کو نا الٹا پلو جس کو کہتے ہیں ساڑی کا، کہ پیچھے سے ساڑی کا وہ آنچل لے کر آتے ہیں اور نیچے سے سامنے سے پورا جسم دکھائی دیتا ہے، پیٹ کا حصہ اور بہت زیادہ حصہ۔ تو ان کا رواج ہی وہ لباس پہننا تھا، لیکن الحمدللہ جب ان کو یہ معلومات دی گئی، ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے، آپ اگر کوشش کریں گے، آپ علم پہنچائیں گے، آپ علم کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کچھ خواتین تھیں جو آتی تھیں اور کہنے لگیں کہ ہم کو جاننا ہے کہ کیا ہے دین صحیح، آپ اتنا اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تو بہت نیک ہیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ نہیں، ہم ہی نہیں، آپ بھی نیک بن سکتے ہیں، اور پھر ان کو سکھانا شروع کیا گیا ماشاءاللہ، اور ایسا چینج آیا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے سب طور طریقے بدل لیے، انہوں نے اپنی پرانی تمام جتنی ساڑیاں تھیں وہ اٹھا کر رکھ دیں اور ڈریسز سلوا لیے، کہ نماز جب ڈریس میں ہوتی ہے، ستر کمپلیٹ ہونے پر نماز ہوتی ہے، تو پھر ہم وہ پہنے ہی کیوں۔ انہوں نے وہ نماز کے پابند بن گئے، انہوں نے نماز کا پورا طریقہ سیکھا ماشاءاللہ، ان کے گھر کے مرد حضرات نے اتنا سپورٹ کیا کہ ان کے گھروں میں جائے نمازیں نہیں تھیں، آپ امیجن کریے، سوچیے کہ گھروں میں جائے نمازیں بھی نہیں تھیں، یعنی کتنی لاعلمی تھی دین سے۔ اور پھر ان کے گھر کے مرد حضرات نے انہیں چٹائیاں لا کر دیں، اور الحمدللہ اس طرح سے ایک علم کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ لوگ علم جانتے گئے، بہت حد تک انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں ایسے آپ کو ہر جگہ ایسے محلے مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم لا علم ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ یہ تو ایک کیٹیگری ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ علم کے حصول کے لیے بھی الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ گروپس ہیں لوگوں کے۔ کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت دین کا علم رکھتے ہیں لیکن بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے، لیکن وہی نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے کہ ان کو معلومات تو اتنی نہیں ہوتی اور پھر خود سے فتوے صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دین کا تھوڑا بہت علم رکھ کر سمجھتے کہ ہم کو بہت کچھ آ گیا اور کہتے کہ ہم کو اور ضرورت بھی نہیں ہے، بس ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہم خود ہی پڑھ لیں گے کہتے ہیں، یا دوسروں سے جاننا نہیں چاہتے۔ لیکن آپ دیکھیں علم، جب تک آپ علم کے حصول کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، آپ آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، علم آ نہیں سکتا۔ اور یہی آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں، کتنی بہترین مجلسیں تھیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہم دن رات اسی میں کھوئے رہیں۔ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ ہم بھی انہی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تصور ایسا ہو جاتا ہے، یعنی ہماری جو امیجنیشنس ہے، جو ہمارے خیالات ہیں، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جب ہم حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں یا جب ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تصور یہی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کو بیٹھ کر علم دیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، ان کو واضح کیا کرتے تھے۔ اور اکثر صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کر آتے تھے، اور بعض وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال کرتے تھے صحابہ سے۔ یہ بھی رسول اکرم کے طریقے تعلیم تربیت تھا الحمدللہ، کہ آپ نے صحابہ کو کیسے تعلیم دی، کیسے ان کے دل میں شوق، ولولہ اور جذبہ پیدا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت مشہور حدیث جو کتاب العلم اور کتاب الایمان میں امام بخاری لے کر آئے ہیں، ماشاءاللہ کئی ابواب میں امام بخاری نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کا طریقہ تربیت اور طریقہ تعلیم کیسا تھا، کہ آپ نے لوگوں کے اندر کیسے شوق، کیسے جذبہ، کیسے ایک امنگ پیدا کی علم کے حصول کے لیے، کہ آپ اکثر ان سے سوال کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگوں سے کہا کہ ایک درخت ہے جو سب سے بہترین درخت ہے، اس کی شاخیں بہت اونچی ہیں، آسمانوں تک پہنچی ہوئی، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کا پھل بہت میٹھا ہے، اور اس کی تشبیہ، اس کا تنا بہت مضبوط ہے، اور اس کی مثال مومن کی سی مثال ہے، بتاؤ تو وہ کون سا درخت ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن بھٹک گیا اور ہم دور دراز کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ اچھا شاید جنگل کا وہ درخت ہوگا، وہ درخت ہوگا، اور ہمارے قریب کے درختوں کے بارے میں ہمارا ذہن بھی نہیں گیا۔ سبحان اللہ، بعض وقت آپ دیکھیں کہ اس میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو صحابہ کرام کا ذہن دور دراز کے درختوں میں بھٹک گیا اور وہ نزدیک کا جو درخت تھا اس کے بارے میں انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو صحابہ بہت یعنی اپنے آپ پر حیران ہوئے کہ اچھا ہم جواب نہیں دے سکے۔ تب بعد میں عبداللہ بن عمر، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور اس وقت ینگ تھے، بالکل 18-17 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے اس کا جواب آتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹے آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، اگر آپ جواب دیتے تو مجھے اتنی اور اتنی خوشی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ صحابہ موجود تھے، ابو بکر اور آپ جیسے لوگ، تو میں چھوٹا جواب دے کر کیا کرتا، یعنی ایک مجھے بے ادبی سی لگی، اس لیے میں نے نہیں دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم جواب دیتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیسا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر شوق پیدا کیا جائے، علم کا شوق لوگوں کے اندر بھی خود ہو۔ آپ سب لوگ جو ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں، ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں، کئی خواتین ہیں ایسی جو اتنی محنت کر رہی ہیں ماشاءاللہ، صبح سے اٹھ کر دورے قرآن اٹینڈ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد القرآن حیاتی، پھر ہو سکتا اور بھی کچھ ان کی مجالس ہو علم کی۔ آپ دیکھیں یہی علم کا شوق تو انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہی علم انسان کو بھٹکنے سے بچاتا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے بچاتا ہے، اور اس کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ علم کا راستہ اتنا بہترین راستہ ہے، یقین جانیے جب ہم حصول علم کے لیے نکلتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، لگتا ہے زندگی خوبصورت ہو گئی ہو، لگتا ہے زندگی کا کوئی مقصد سمجھ میں آ گیا ہو، زندگی اتنی سہل اور آسان لگتی ہے کہ اچھا ہمارا دین اتنا آسان ہے، کیونکہ نہ جاننے کا علاج جاننے میں ہے، لا علمی کا علاج علم حاصل کرنے میں ہے، ناواقفیت کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ اگر نہیں آتا ہے آپ کو تو سوال کر لیں، کوئی حرج نہیں، اور سوال کو نصف علم کہا گیا ہے۔ تو نصف علم کیوں کہا گیا اس سوال کو؟ کیونکہ یہ سوال ہی آپ کو آگہی دیتا ہے، آپ کو شعور دیتا ہے، آپ کو عمل کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو ایسے علماء یہاں مراد ہیں، یعنی جو اہل ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری لازم آ گئی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اور ذکر کتاب کو کہا گیا، نیچے جو آیت آئی ہے نا کہ بالبیناتی والزبر وانزلنا الیک الذکر، تو اور ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر ذکر، یعنی یہ قرآن۔ تو قرآن کا ایک نام الذکر بھی ہے۔ تو یعنی تم اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی اہل قرآن سے پوچھ لو، جو قرآن والے لوگ ہیں، جو قرآن کو جاننے والے لوگ ہیں، تم ان سے سوال کر لو۔ اگر تم ناواقف ہو، تم نہ جانتے ہو، تمہیں علم نہیں ہے، تو تم اہل قرآن سے پوچھ لو جو قرآن کو جاننے والے ہیں، جو حدیث کو جاننے والے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی تعلیم اور سیرت سے واقف ہونے والے لوگ، ایسے علماء کرام جو اللہ کی کتاب کو جانتے ہوں، جو انبیاء کی سیرت سے واقف ہوں، جو انبیاء کی تعلیم و تربیت سے واقف ہوں، ان سے سوال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور سوال کو نصف علم، ہاف نالج کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ میں اور آپ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو علم کا شوق ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ علم کے راستے پر چلنے والے یہی خاص لوگ ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسے دور میں رکھے کہ جب نالج کی کمی ہو جائے، یہ صحیح علماء کی کمی ہو جائے، کہ جو انہیں غلط علماء ہوں، غلط فتوے دے رہے ہوں، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوستوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے دور میں رہنے سے بھی محفوظ رکھے۔ تو کیا پھر ضروری ہے، میں اور آپ ہم کیا کریں؟ یہاں پر جو سوال کی بات کی گئی، یہاں پر علم کی بات کی گئی ہے۔ رسول اللہ کی طریقے تعلیم کو ہم دیکھ لیں کہ آپ کیسے صحابہ سے سوال کر کے ان کو چونکاتے تھے، آپ کیسے سوال کر کے ان کے ذہن کو الرٹ کرتے تھے، کیونکہ سوال انسان کے ذہن کو الرٹ کر دیتا ہے۔ ایگزام کا نام سن کر ہی آپ دیکھیں انسان چوکس ہو جاتا ہے، مستعد ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹس ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے جیسے ایگزام آنے والا ہوتا ہے، ہر ایک کے، وہ کہتے ہیں نا کہ طوطے اڑ جاتے ہیں ہاتھوں کے، اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے بعض اوقات۔ لوگ اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور یہ قرآن اور سنت کا علم خاص طور سے، وہ علم جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، وہ علم جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظروں میں بہترین انسان بنا دے، کامیاب انسان بنا دے۔ تو علم کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، لوگ دور دراز سے سفر کرتے اور سوال پوچھنے آتے تھے۔ مدینہ آ کر لوگوں نے علم سیکھا، مکہ آ کر لوگوں نے علم سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ حج پر جاتی تھیں، اور تمام ازواج مطہرات بھی ہوتی تھیں، اور اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ ہوتا تھا، جو ٹینٹ ہوتا تھا، اس کے باہر ہجوم ہوتا تھا، ایک رش ہوتا تھا، کثرت سے لوگ آتے تھے دور دراز سے اور ان سے سوالات کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ایک خاتون سے لوگ سوال کرتے تھے، اور اس میں کوئی معیوب بات نہیں تھی، کوئی بری بات نہیں تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ وراثت کا علم بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لوگ ان کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تو لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو دعا دی تھی۔ اور عبداللہ بن عباس کی جو مجلس ہوا کرتی تھی علم کی، کہ صبح کہا جاتا ہے فجر کے بعد پہلے ایک سیشن ہوتا، جس میں قرآن کو جاننے والے، قرآن اور حدیث، قرآن کی تفسیر سے ریلیٹڈ لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ان کا سیشن ختم ہوتا، اس کے بعد حدیث کی مجلس شروع ہوتی تھی۔ پھر ان کا سیشن ختم ہوتا، آواز لگانے والا آواز لگاتا کہ اچھا فقہ والے آ جائیں، پھر فقہ کی مجلس ختم ہوتی تھی، اس کے بعد لغت اور جو عربی لینگویج ہے اس کی معلومات کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ پھر جب وہ مجلس ختم ہو جاتی، اس کے بعد شعرا اور ادبا آتے تھے، اور وہ عربی ادب کے اس کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ون بائی ون، ایک کے بعد ایک سیشن چل رہا ہے علم کا، اور بس علم ہی علم پھیلایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ میں نے اپنی ذات پر تم لوگوں کو ترجیح دی ہے، حالانکہ مجھے ان کی ضرورت نہیں یہاں پر مشورے کے لیے، لیکن علم پھیلانے کے لیے میں، یا علم پہنچانے کے لیے میں ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، عراق کے لوگوں کے لیے بھیجا۔ بیک وقت ان کی مجلس میں 3000 لوگ ہوا کرتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ لوگ اچک اچک کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر وہ کھڑے رہ کر بھی تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت دی، اور اسی بنا پر سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان کے ہیں، اور سب سے زیادہ علم ان کے ذریعے سے پھیلا ماشاء اللہ۔ عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں, تو کیسے وہ علم کی مجلسیں ہوتی تھیں. آج کہاں ہیں وہ علم کی مجلسیں؟ آج ہمارا شوق آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے, پھر بھی میں کہتی ہوں کہ گلف کنٹریز میں پھر بھی کچھ حد تک ہم لمیٹڈ ہیں کچھ معاملات میں, جیسے تفریح یا جو شادی بیاہ ہے تقریبات ہے اس میں, کیونکہ یہاں پر رشتہ دار نہیں ہے اس وجہ سے. لیکن جو ہمارے ممالک ہیں جہاں ہم رہتے ہیں جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں, وہاں پر آپ دیکھیں کہ دن رات اگر آپ علم حاصل بھی کرنا چاہیں تو آپ کو مہمان چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. آپ تقریبات اتنی زیادہ ہیں, شادیاں کبھی اور اتنے قسم کے تقریبات ہوتے ہیں, کبھی کسی کے بچہ پیدا ہوا اس کی خوشی میں تقریب ہے, کسی کا عقیقہ ہے اس کی تقریب ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کی منگنی ہے, کسی کی شادی ہے, پتہ نہیں کتنے سارے تقریبات ہوتے ہیں. اور انسان کو یہ تقریبات کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کچھ حصول علم کے لیے بھی اپنا وقت لگائے, بلکہ علم کی مجلسیں چھوڑ دی جاتی ہیں, لوگوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی اتفاق سے کوئی ایسا کر لے کہ اچھا کلاس اٹینڈ کر لے اور شادی چھوڑ دے تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے, ہے کہ نہیں آپ بتائیے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کی شادی میں یا آپ کے گھر کی تقریب میں نہیں آتا ہے اور پوچھے کہ بھائی کیوں نہیں آئے, تو کہا کہ بھائی ہماری کلاس تھی, وہ ٹائم قرآن کی کلاس تھی, ہماری حدیث کی کلاس تھی. ہائے اب لگے قرآن کی کلاس ایک دن بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ ہمارے لیے؟ اس طرح سے باتیں سننے کو ملے گی. لو بڑے ہی مجنوں بن گئے ہیں علم حاصل کرنے میں, اب ایسا بھی کیا, اتنی بھی کیا شدت پسندی, اب ایسا بھی علم نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی فرماتا ہے کہ اتنا علم حاصل کرو لوگوں کی شادیوں میں نہ جاؤ, ایسے جملے سننے کو ملیں گے آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی فتوے لگا دیتے ہیں ہم لوگ اور اس سے بھی ڈرتے نہیں ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز کی اہمیت ہے اور کیا چیز کی نہیں ہے. ہم اپنی مجلسوں کو یعنی جو اپنی تقریبات ہیں اس کی ٹائمنگس کو ہم چینج نہیں کریں گے. ہاں علم کی مجلسوں کو ہم بند کر دینا چاہتے ہیں کہ علم کی کیا ضرورت ہے, علم کی کیا حیثیت ہے, علم کی کیا ویلیو ہے. ایک شادی کی تقریب زیادہ ویلیویبل ہے, زیادہ قابل قدر ہے بنسبت علم کے. اور پھر کوئی ایک شادی تھوڑی ہے ہمارے یہاں پر, آپ دیکھیں ہمارے خاندان میں کئی شادیاں ہوتی ہیں, ہر شادی ہر منگنی کتنا اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے شادی اٹینڈ کریے, لوگوں سے ملنا ملانا بہت ضروری ہے, لوگوں سے تعلقات قائم رکھنا تعلقات نبھانا بہت ضروری ہے. لیکن آپ مجھے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو اپنے مشن کو اتنا کامیاب کیا, اگر آپ ہر تقریب اٹینڈ کرتے رہتے تھے تو کیا آپ اپنے مشن کو اس طرح سے آگے بڑھا سکتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہوں گے, بہت مشہور صحابی ہیں, عشر مبشرہ میں سے جن کو خوشخبری دی گئی تھی, جنت کی بشارت دی گئی تھی دنیا ہی میں, کثرت سے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے ماشاءاللہ. تو عبد الرحمن بن عوف ہجرت کے بعد ایک دن رسول اکرم کے سامنے آئے تو ان کے لباس پر زرد رنگ لگا ہوا تھا, زعفران کا جیسا رنگ ہوتا ہے, اور یہ اس زمانے کا معمول تھا کہ اگر آپ کو اسپیشل آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو اس کو یعنی وہ بتاتے نہیں تھے, آپ کے لباس کے آپ کے خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا. تو رسول اکرم نے ان کے وے ہوں یعنی کیا ہے, یعنی کیا معاملہ ہوا ہے, ایک اسپیشل جملہ رسول اکرم نے اس وقت ایک لفظ کہا تھا, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے سوری. تو مطلب یہ تھا کہ کیا ہوا, یعنی کیا خاص بات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چند یعنی سونے کے عوض, ایک گٹھلی برابر سونے کے عوض مہر دے کر میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے. تو کہا آپ نے ان کو مبارکباد دی, جو شادی کے نکاح کی جو مبارکباد کی دعا ہوتی ہے وہ دعا آپ نے دی ان کو, اور کہا کہ اولم ولو بشاتن, کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی صحیح ہو. ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ وہ اتنے قریبی ساتھی تھے, مہاجرین میں سے تھے, رسول اکرم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے, پھر اتنے کلوز تھے کہ وہ عشر مبشرہ میں سے تھے ماشاءاللہ, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی. اب میں اور آپ جیسے لوگ ہوتے اور یہ ہم سب ایسے ہی ہیں, اگر دیکھا جائے تو اگر ہمارے قریبی رشتہ داروں نے یا قریبی دوستوں نے ہم کو اپنے گھر کی تقریب میں نہیں بلایا, ہم کہیں گے اچھا ہم کو بھول گئے آپ, ہمیں بھی نہیں بلایا, اب ہم بھی نہیں بلائیں گے آپ کو. یہی ہوتا ہے نا ہمارا جملہ, فلاں نے ہم کو اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا, اب ہم بھی اپنے یہاں کی شادی میں ان کو نہیں بلائیں گے. اتنا بدلہ لیتے ہیں ہم لوگ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شکایت نہیں کی, آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا عبد الرحمن بن عوف میں یہیں تھا مدینہ میں, میں اللہ کا رسول ہوں, تمہارا رہنما ہوں, لیڈر ہوں, تم نے مجھے بھی نہیں بلایا. نہیں, کچھ بھی نہیں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدھا مبارکباد دے دی, کیونکہ ایسی سادگی سے شادیاں ہو جایا کرتی تھیں, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیونکہ لوگ اس سے بہتر چیزوں میں لگے رہتے تھے. کہاں لگے رہتے تھے صحابہ؟ حصول علم کے لیے وہ مجلسوں میں رہا کرتے تھے، خواتین آتی تھیں اور کہنے لگی، خواتین یا رسول اللہ، مرد تو روزانہ آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ کیوں نہ ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کر دیں تاکہ ہم بھی اسپیشل ہمارے جو مسائل ہیں ہم آپ سے پوچھ سکیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 2 دن مخصوص کر دیے تھے ماشاءاللہ، اور خواتین آتی تھیں اور سوال کرتی تھیں، اور جو خواتین سے ریلیٹڈ سوال ہوتے تھے. آپ دیکھیں کہ اگر خواتین یہ سوال نہ کرتیں، جو انصار کی خواتین تھیں، جو مہاجرین تھے، ام سلمہ ہیں یا انس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہے ام سلیم ہیں، ان لوگوں نے سوالات کی تو ہمیں بہت ساری باتیں معلوم پڑیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بار بار رسول اکرم سے سوال کیا، حیض کے بارے میں سوال کیا گیا. اگر آج یہ سارے سوالات نہ ہوتے آپ یقین جانیے آج ہم کتنا اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. ابھی جب سے رمضان شروع ہوا یقین جانیے زیادہ سے زیادہ سوالات جو آ رہے ہیں وہ حیض سے ریلیٹڈ ہیں کہ حیض اور استحاضہ میں کیا فرق ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں، یہ معاملہ چل رہے ہیں. اگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا یہ علم نہ ہوتا، صحابیات یہ سوالات نہ پوچھتی تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا. تو اسی لیے سوال کو نصف ہاف علم ہاف نالج کہا گیا ہے. تو پوچھیں آپ سوال، جو بات نہیں آتی ہے، جو معلومات نہیں ہے، جو علم نہیں ہے، یا تو کسی سے سوال پوچھیں یا باقاعدہ علم حاصل کریں. علم کی مجلسیں ہوں جہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ تعلیم حاصل کی جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی خاص طور سے تعریف کی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے انصار کی خواتین کی تعریف کی تھی کہ سوال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں، شرماتی نہیں ہیں. اور ہماری تو پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے زمانہ ایسا تھا، اب تو بھی تھوڑی سی بولڈنیس پیدا ہوئی ہے واٹس اپ کی وجہ سے، اور خواتین چونکہ الحمدللہ دین کے علم میں زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ پہلے مرد حضرات ہوتے تھے تو خواتین شرماتی بھی تھیں پوچھنے کے لیے، ایک جھجک آڑے آتی تھی. تو پہلے کئی کئی سال گزر گئے لوگوں کو، لیکن ان کو غسل جنابت کا معلوم نہیں ہو سکا، حیض کا غسل کا ان کو معلوم نہیں ہو سکا، حیض کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہو سکے، طہارت کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہو سکے، اور صرف شرما شرمی کی وجہ سے وہ بغیر پوچھ ہی دنیا سے چلی گئیں. کئی خواتین ہیں نا، ہوا نہیں ہوا ایسا؟ آپ دیکھیں ہمارے جو بزرگ تھے جو گزر گئے، نہیں حاصل کر سکے علم شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے کہ کیسے پوچھیں، ہائے شرم آتی ہے. تو سوال پوچھنے میں کوئی شرم اور جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ام سلیم، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت بولڈ تھی ماشاءاللہ ام سلیم، بہت مشہور خاتون گزری ہیں، ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی تھی، جنت میں محل کی بشارت دی گئی تھی. تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا کرے؟ اب ہو سکتے بعض لوگ آپ میں سے احتلام نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، ویٹ ڈریمز کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا ڈسچارج ہو جانا. تو ام سلیم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ بھی غسل کرے؟ تو کہا کہ بالکل، اس کو بھی غسل کرنا ہوگا. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھی تھی پیچھے، تو انہوں نے شرم کے مارے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی ایک ایسا جملہ ہے کہ تم لا علم ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ ماں کے چہرے پر کیوں ہوتا، یعنی ماں کی مشابہت پر کیوں ہوتا؟ یعنی مرد اور عورت دونوں، جس کا نطفہ یا جس کا بھی غالب آ جائے تو اس ویسا بچے کی شکل ویسی ہوتی ہے. تو بہرحال ام سلمہ شرما گئی اور ان کو جھجک آڑے آ گئی یہ پوچھنے کے لیے. لیکن دیکھیے، ام سلمہ شرمائیں لیکن ام سلیم نہیں شرمائیں، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا. اور اگر وہ نہیں جانتی اور وہ نہیں پوچھتی تو آج کیسے پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے، اگر عورت کو بھی اس طرح سے کوئی ویٹ ڈریمس آ جائے تو اس کو غسل کرنا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پہلی بار تو غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، اور غسل کرتے بھی ہیں تو صحیح نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ نہیں نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. جبکہ یہ بیسک نالج، یعنی جو طہارت سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، اس کا علم ہم سب خواتین کو جاننا فرض ہے ہمارے اوپر. بیسک نالج، یعنی جو بھی بیسک نالج ہے ہمارے دین کی، جو طہارت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، تو یہ بیسک نالج ہر مسلمان کو آنا ضروری ہے، معلومات ضروری ہے اس کو، کیونکہ اس کے بغیر اگر طہارت نہیں ہوئی تو نمازیں کیسے قبول ہوگی، عبادات کیسے قبول ہوں گی. تو علم کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، لوگ دور دراز سے سفر کر کے مدینہ پہنچتے. عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، اور صحابہ کرام کو دیکھیں کتنا حد ادب تھا. پہلے تو یعنی بہت زیادہ سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے بہت زیادہ سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا تھا، لہٰذا ان کو ادب سکھایا گیا صحابہ کو، اور تمیز سکھائی گئی کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو، کیونکہ کثرت سوال بعض اوقات انسان کو الجھن میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم انتظار کرتے اور ہم دعا کرتے کہ کوئی بدوی عرب آئے اور وہ سوال کر لے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی سیکھنے کو مل جائے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اس قدر صحابہ کرام کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا, جاننے کا شوق تھا, کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی دوسرا ہی شخص آ جائے, کوئی باہر کا کوئی پرسن آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لے. تو بہرحال رسول اللہ خود صحابہ سے کہا کرتے تھے سوال پوچھنے کے لیے, یا پھر آپ خود ان سے سوال کرتے اور وہ جواب دیا کرتے تھے. تو لا علمی دراصل انسان کو جہالت کے اندھیروں میں لے جاتی ہے, اور علم انسان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے. میری آپ سب لوگوں سے بہت درخواست ہے, مؤدبانہ درخواست ہے, کہ اپنے خاندان میں, اپنے اپنے خاندان میں, اپنے اپنے علاقے میں, اپنے اپنے محلے میں پلیز علم کو پہنچائیں, علم کو پھیلائیں, ہر جگہ علم کی روشنی لے کر جائیں. آپ کے ذریعے سے علم پہنچے کتنی بڑی بات ہوگی. آپ خود نہیں جانتی ہیں, پہلے آپ خود علم حاصل کریں. اور ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں خود علم نہیں اور ہم دوسروں کو پڑھانے چلے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ نیم حکیم خطرہ جان, ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہو جائے گا. نہیں, پہلے خود پختہ علم حاصل کریں, اوتھینٹک نالج حاصل کریں. یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ صحابہ نے تو رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی تھی, پھر تابعین نے صحابہ سے تعلیم حاصل کی, پھر تبع تابعین نے تابعین سے تعلیم حاصل کی, پھر اسلاف نے, جو ہمارے علماء کرام تھے, جو صحیح علماء تھے, انہوں نے تبع تابعین سے علم حاصل کیا. اور الحمدللہ یہ اوتھینٹک نالج کا سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک پہنچا ہے آج الحمدللہ. اس لیے اوتھینٹک نریشن ہونا چاہیے, جو تعلیم کا سلسلہ ہے. آپ ایسے لوگوں سے تعلیم حاصل کریں جو صحیح علماء ہوں, جو آپ کو گمراہ کرنے والے نہ ہوں, جو خود لا علم نہ ہوں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے غلط فتوے دیں اور خود بھی گمراہ ہوں اور آپ کو بھی گمراہ کریں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اہم ہے کہ آپ علم کس سے لے رہے ہیں, کس سے حاصل کر رہے ہیں. صحیح لوگوں سے علم حاصل کریں اور صحیح نالج حاصل کریں. تو سبحان اللہ, یہ علم آپ کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے, جہالت کے اندھیروں سے نکال کر آپ کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے. آج ہم مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو علم جاننا, جو چاہتے ہیں کہ جانیں, علم حاصل کریں, وہ علم جو آپ کو جہنم سے بچا لے, وہ علم جو آپ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالے, وہ علم جو آپ کو دلالت اور گمراہی سے بچا لے, دور کر دے آپ کی جہالت, وہ علم جو اللہ کے انعامات اور رضامندی کی طرف لے جائے. آپ دیکھیں دنیا میں نالج بہت زیادہ ہے, بڑے بڑے علامہ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, بڑی بڑی ڈگریز ہیں لوگوں کے پاس, ان کے ڈگریز پڑھنے ختم ہی نہیں ہوتی ہیں, پڑھتے چلے جاؤ, پڑھتے چلے جاؤ ان کی ڈگریز کے بارے میں, جو لیبل لگا ہوتا ہے آفیسز کے باہر. لیکن کیا فائدہ ایسا علم جو آپ کو اللہ سے قریب نہ کر سکے, کیا فائدہ ایسا علم جو آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے, کیا فائدہ ایسی نالج کا جس میں آپ نے پوری عمر کھپا دی لیکن آپ یہ نہیں جان سکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے. آپ اپنے رب کی معرفت اگر حاصل نہیں کر سکے تو دنیا کی کتنی بھی بڑی ڈگری آپ کے پاس ہو, کوئی فائدے کی نہیں. تو یہ تو راستہ, ایسا ہے علم کا راستہ جس کے لیے ہر قسم کی قربانی دی جا سکتی ہے. صحابہ کرام, آپ دیکھیں علم کا شوق اتنا ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا, حالانکہ رسول اللہ کے ساتھ رہے تھے صحابہ, لیکن بعض وقت کبھی بازار چلے جاتے, کبھی جہاد پر چلے جاتے, تو بعض وقت رسول اکرم کی جو احادیث تھی انہوں نے ڈائریکٹ نہیں سنی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان کو بعد میں پتہ چلا رسول اکرم کی وفات کے بعد کہ فلاں صحابی کو یہ حدیث رسول اکرم نے ڈائریکٹ بتائی تھی. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, یہ مدینہ سے مصر گئے اونٹ پر سوار ہو کر, ایک مہینے کا سفر تھا, پورا ایک مہینے کا سفر, اور جا کر وہاں ان کے دروازے پر رہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے, اور کہا کہ میں صرف حدیث رسول سننے آئی ہوں, کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی تھی, بس مجھے حدیث سنا دیجیے. اور انہوں نے حدیث سنائی اور وہیں سے وہ واپس لوٹنے لگے. تو جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ اندر تو آؤ, ساتھ میں تو رہو, کچھ دن تو ٹھہرو. تو کہا کہ میرا اجر ضائع نہ کیجیے, مجھے, میں واقعی میں صرف اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث سن سکوں, میں نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا, اب میں واپس چلا جاتا ہوں. سبحان اللہ, یہ علم کا شوق تھا. ایسی علم کی مجلسیں ہوا کرتی تھی, کہا جاتا ہے مکہ اور مدینہ میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور دور دراز سے لوگ آتے تھے بہت, یعنی یہ تو صحابہ کے زمانے کی بات تھی. اب اس کے بعد امام مالک کے زمانے میں آئیے, کہا جاتا ہے کہ اسپین سے ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے, اور وہ 24 سوالات لے کر آیا تھا, جس میں سے امام مالک نے صرف 6 یعنی 6 یا پھر 8 سوالات کا جواب دیا. وہ شخص بہت حیران اور پریشان ہوا اور زج ہو گیا, اور اس نے کہا کہ امام مالک سے اس مخاطب کر کے اس نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور میں نے آپ کا بہت نام سنا تھا, آپ کو عالم مدینہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی مدینہ کے عالم, امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے, اور میں اتنی دور سے آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے آیا تھا اور آپ نے مجھے صرف اتنے سوالوں کا جواب دیا، کیونکہ امام مالک کہتے تھے کہ ما ادری لا ادری، میں نہیں جانتا اس سوالات کے جوابات ہر کیونکہ آپ دیکھیں ہر کوئی حرفاً مولا نہیں ہو سکتا ہے، ہر سوال آپ سامنے والے سے پوچھتے ہیں ہر جواب نہیں آپ کو مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر نہیں بنایا، چند لوگ کسی اور فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، چند کسی اور فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں. تو جو بات معلوم تھی وہ بتا دی، جو لا علم تھے جس سے وہ کہہ دیا کہ نہیں جانتا. تو کہا جاتا کہ وہ شخص اسپین سے آیا تھا. اب تھوڑا سا نقشہ دیکھیے گا، کبھی آپ کے پاس سامنے ہوگا، ڈائریز بہت ساری ہوتی ہیں، ڈائریز میں نقشے بنے ہوتے ہیں، یعنی پورا جو ورلڈ میپ ہوتا ہے وہ ورلڈ میپ میں دیکھیے کہ اسپین کہاں ہے اور دیکھیے کہ مدینہ کہاں ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ کار تھی، نہ بائک، نہ بس، نہ ٹرین، نہ پلین، کوئی ویل والے وہیکل نہیں تھے، کوئی سواریاں نہیں تھیں، اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا، راستے بنے ہوئے نہیں تھے، صرف پہاڑیاں تھیں یا اونچے نیچے راستے تھے، اور راستوں میں کہیں لائٹ بھی نہیں تھی، اندھیرا تھا یا صرف چاند کی روشنی ہوتی تھی. صحرا اس قدر خطرناک کہ ہواؤں کا طوفان چلے تو وہیں انسان کی کھڑے کھڑے قبر بن جائے. راستے میں کہیں پانی بھی نہیں تھا پینے کے لیے، کوئی ہوٹل نہیں تھی کہ آپ کو بھوک لگے تو ہوٹل میں آرڈر کر کے کھانا کھا لیں، کچھ بھی فیسلٹیز نہیں تھی. ایسے زمانے میں وہ شخص علم حاصل کرنے کے لیے علم کی تلاش میں اسپین سے آیا تھا مدینہ. امیجن کریے، یہ ہوتا ہے علم کا شوق، اور یہ ہوتی ہے علم کے لیے تڑپ، لگن اور جد و جہد. ہم جائیں گے، ہم تو ایک محلے سے دوسرے محلے میں کسی مدرسے میں نہیں جانا چاہتے، کہتے کہ نہیں ریلا اتنی دور کیسے جائیں، اگر آٹو لگائیں گے تو بہت پیسے لگیں گے، بائک پر جائیں گے تو پیٹرول بہت خرچ ہوگا، پیدل جائیں گے تو پیر دکھیں گے، تو ہاں ہم کو ہمارے گھر میں آ کر پڑھا دو کہتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ العلم یوتا ولا یاتی، علم کے لیے آیا جاتا ہے، علم پہنچایا نہیں جاتا. یعنی علم کے لیے آپ کو خود سفر کرنا پڑتا ہے، علم کے لیے آپ کو خود گھر سے نکلنا پڑتا ہے، علم کے لیے آپ کو خود جد و جہد کرنی پڑتی ہے. علم آپ کے پاس آ نہیں جاتا، نالج آ نہیں جاتی آپ کے پاس، اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، لینے کے لیے پین لینا پڑتا ہے، تھوڑا سا تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. تو بس پوچھ لو اہل ذکر سے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جا کر علم تلاش کریں، جا کر علم حاصل کریں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس علم کو پھیلانے کے لیے اتنا کام کیا، ایک تو لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کے علم کا، قرآن کو حفظ کرنے کا، اس کی معلومات کے لیے، اس کی معلومات حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دیا، کمپٹیشنز رکھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ. دوسری طرف آپ نے ہر جگہ جگہ مدارس بنا دیے تھے، کہ ہر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ نے مدارس بنا دیے تھے تاکہ لوگ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے پھر پیچھے نہ ہٹے، کوئی ایکسکیوزز نہ دے سکیں کہ ہمارے پاس تو، ہمارے محلے میں کوئی درسگاہ ہی نہیں تھی، ہمارے محلے میں کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا، کوئی مسجد ہی نہیں تھی جہاں جا کر ہم علم حاصل کرتے. تو یہاں پر اس ذکر کو پڑھ کر سنانے اور عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور کتاب بغیر پیغمبر کی نہیں آتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث دونوں کا علم حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ جب بھی کتاب آتی ہے پیغمبر کے ساتھ آتی ہے، پیغمبر کے بغیر کتاب نہیں آتی، کیونکہ کتاب کو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. کتاب کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صرف رسول یا پیغمبر ہی پڑھ کر سنا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. تو وہی جو رسول اکرم نے ایک دفعہ درخت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ایسا درخت جس کی شاخیں بہت اونچی ہے اور جڑ بہت مضبوط ہے، بہت میٹھا پھل دیتا ہے، تو ایسے سوال کر کے رسول اکرم شوق پیدا کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں. اور آپ دیکھیں جب آپ ایم سی کیوز کرتے ہوں گے، آپ دیکھیں آپ ایک چیلنج رکھتا ہے نا، یعنی جب تک آپ ایگزام نہ دے لیں مزہ ہی نہیں آتا ہے پڑھنے میں. اور جو خاص طور سے علم کا شوق رکھتے ہیں ان کو تو سوالات حل کرنے میں بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ، کیونکہ سوالات بھی میتھس کی طرح ہوتے ہیں بعضوں کا، جو فقہی سوالات ہیں. تو اور جب تک پیپر کمپلیکیٹڈ نہ ہو مزہ نہیں آتا ہے کرنے میں، ایزی پیپر ہو تو کوئی بھی ایزیلی کر لے گا، لیکن جب وہ گھما پھرا کر جو کیا گیا کوشچن ہوتا ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو لطف ہے اس کو سالو کرنے میں، وہ آپ کو ویسے نہیں آئے گا. تو سبحان اللہ، جب آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اس میں ایگزام دیتے ہیں، اور ایگزام اصل میں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم کتنے قابل ہیں اور کتنے ذہین اور عقل مند ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں، نہیں، ایگزام تو ایکچولی خود اپنی خود کی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ ایگزام کی وجہ سے یاد رکھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں وہ آپ بغیر ایگزام کے نہیں کر سکتے. تو ایک پختہ نالج، اوتھینٹک نالج یا ہمیشہ باقی رہ جانے والی نالج، یعنی جو آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے، وہ ایگزام دیے بغیر آتی ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم آج کل ہمارے حافظے اتنے تیز ہیں ہی نہیں، اس لیے جیسے پہلے صحابہ کرام کہتے کہ وہ لوگ ایک بار سنتے تھے رسول اللہ سے اور یاد کر لیتے تھے اس بات کو، سبحان اللہ، اس قدر ان کا حافظہ تیز تھا. آج تو ہمارے ذہن میں اتنے ڈسٹریکشنس ہیں اور اتنی مطلب ایک الجھا ہوا ذہن ہے ہمارا، ادھر بھی دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہزاروں کام ہم ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہمارے، تو ذہن اتنا ہمارا کام کرتا ہی نہیں ہے یاد رکھنے کے لیے، چیزیں بھول جاتی ہیں ہم کو. تو اس کے لیے ایگزام سب سے بیسٹ چیز ہے، کہ ایگزام کی وجہ سے جو چیز آپ حاصل کر سکتے وہ ویسے نہیں حاصل کر سکتے. تو یہاں پر خاص طور سے تین الفاظ ہیں اس آیت میں کہ فاسألوا، پس سوال کر لو. تو سوال یہ قرآن میں لفظ بارہا آیا ہے. اللہ نے چاہا، اللہ نے کبھی موقع دیا تو کبھی ہم ضرور ان ٹاپکس پر بات کریں گے جو قرآن میں سوال سے ریلیٹڈ جو آیتیں آئی ہیں. تو سوال خاص طور سے قابل ذکر ہے اس آیت میں، سوال کر لو. تو اگر کوئی بات آپ کو نہیں معلوم ہے، اور آپ دیکھیں سوال بھی بہت بار بار نہیں کیا جا سکتا، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پسندیدہ ہے، اور حجت اور نہ ماننے کے لیے سوال کرنا وہ ناپسندیدہ ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا. تو سوال بہت اہم ہے، اور یہ اصل میں سوال صرف یہ نہیں کہ صرف سوال کر لو اور سوال جواب ہو جائے، نہیں، علم کی پختگی کے لیے آپ کو جا کر علم کی مجلس میں بیٹھنا ہوگا اور علم کی مجلس میں پھر سوال کرنا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سوال جواب نہ ہوں بلکہ علم کی مجلسیں ہوں اور پھر وہاں سوال جواب ہو. دوسرا اہل ذکر، یعنی قرآن والے، کیونکہ ذکر قرآن کی صفت ہے. اور تیسرا لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، تم لا علم ہو جس کے بارے میں. اگر تم لا علم ہو تو اس کے بارے میں تم معلومات حاصل کر لو، تم اس کے بارے میں جان لو، تم اس کے بارے میں سوال کر لو، تم پوچھ لو لوگوں سے جو قرآن والے ہیں. تو کس سے سوال کرنا ہے؟ کتاب والے لوگوں سے سوال کرنا ہے یا علماء سے سوال کرنا ہے؟ اور لا علمی کے ساتھ زندگی گزارنا دراصل یہ جہالت ہے، یہ اندھیروں میں بھٹکنا ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی لوگ ایسے گزر گئے جو بوڑھے تھے، جن کو کچھ بھی معلومات نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے، تو کیا ان سے پوچھ نہیں ہوگی؟ ضرور پوچھ ہوگی. تو بہرحال اہل القرآن کون ہیں؟ جو اہل الذکر ہیں وہ اہل القرآن، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن سے سوال آپ کو پوچھنا ہے، جن سے علم آپ کو حاصل کرنا ہے؟ کہ ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم قال ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، کہ کچھ لوگ ہیں لوگوں میں سے جو اللہ والے ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ کہا کہ وہ اہل القرآن ہیں، یعنی قرآن والے لوگ، جو اللہ کے خاص بندے، قریب رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے خاص قربت والے بندے ہیں، قریب والے بندے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. تو علم کی تمام شاخوں میں اللہ کی کتاب کا علم بلند ترین علم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کریں. تو آپ بھی ایسی مجلسیں تلاش کریے، ایسی مجلسیں ڈھونڈیے جہاں پر علم دیا جاتا ہو، ایسے لوگوں کو تلاش کریے جہاں پر علم پھیلایا جاتا ہو، جو لوگوں کو بھی گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں، جو خود بھی گمراہی سے نکلنا چاہتے ہوں. تو اہل علم اللہ کے کلام کے امین ہوتے ہیں، امین مطلب امانت دار. وہ جیسے اللہ کی کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں اس کو ایز اٹ از پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی اپنی طرف سے ملاوٹ نہیں کرتے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اس میں خیانت نہیں کرتے، خود اپنی اصلاح میں بھی لگے رہتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی جو اہل علم ہوتے ہیں، جو اہل قرآن ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کیا بات کہی گئی ہے کہ اللہ والے لوگ، اور وہ اللہ والے لوگ کون ہیں؟ اہل القرآن ہیں. اور اہل القرآن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے خاص قربت والے بندے، جو اہل اللہ والخاصہ، کہ جو بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. یعنی جب وہ اللہ کے کلام سے قریب ہوں گے تو اللہ سے بھی قریب ہوں گے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے کے بھی اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوں گے وہ بندے. تو کیوں نہ ہم اللہ والے بنیں؟ کیوں نہ ہم اہل القرآن بنیں؟ کیوں نہ ہم اہل الذکر بنیں؟ کیوں نہ ہم دن بدن ترقی کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں ایک درجہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں بن جائیں؟ تو علم کی تمام جو جتنی برانچز ہیں، اس میں سب سے بیسٹ علم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب کا علم ہے. اور اللہ کی کتاب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے اس راستے کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کریں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اہل علم کی طرف رجوع کریں، اور پھر اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے علم میں پختگی اور مہارت حاصل کریں. یعنی جو اہل علم ہیں وہ ایسا نہیں کہ بس جو اٹھایا فتویٰ دے دیا، جو اٹھایا بول دیا، نہیں بلکہ اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تربیت اور تزکیے میں لگے رہیں۔ جو علم والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تربیت اور تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے کہ اچھا تم تو علم والے ہو گئے ہو، بڑی چیز بن گئے ہو، تو نہیں۔ لہٰذا اہل علم کو بھی اپنی تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ عدل سے کام لیں، لوگوں کا تزکیہ کریں، اپنی ذات کا بھی تزکیہ کریں، لوگوں کا بھی تزکیہ کریں، اور امانت داری سے اس کا حق ادا کریں، علم دینے میں کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کمی بیشی نہ کریں، خود اپنی اصلاح میں بھی لگے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جائیں۔ تو دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہیں، اپنی بھی اصلاح کریں، علم کو امانت داری کے ساتھ پہنچائیں، اس کو پورے اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں۔ اور یہ اہل القرآن ہیں، یعنی قرآن کا علم جس میں بندوں کی اصلاح اور ان کی ضروریات کے مطابق احکامات ہیں۔ یعنی یہاں پر اہل الذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو جاننے والے لوگ ہوں، جس میں جس کی وجہ سے بندوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے کی بات کی جاتی ہو۔ یعنی جو علماء کرام ہوں گے وہ اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو لے جائیں گے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پڑھ کر سنانا نہیں تھا، یہاں جو سیکنڈ آئے تھے اس کے لیے ہمیں ٹائم نہیں مل سکا اصل میں، کہ اللہ کی کتاب کو پڑھانے اور سمجھانے کے لیے رسول اللہ کی تعلیمات کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر حدیث کے آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ، کے لوگوں کو آپ واضح کر کے سمجھا دیں، لوگوں کو واضح کر کے بتا دیں، تو قرآن سمجھانے کے لیے اور قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی احادیث بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر حدیث کے آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں تو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے نماز کا طریقہ، بلکہ آپ کو نماز کے طریقے کو جاننے کے لیے آپ کو حدیث سے ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ ایون اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو قرآن میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کس طرح سے دی جائے گی، کب دی جائے گی، کتنی دی جائے گی، اور کس پر دی جائے گی اور کس پر نہیں دی جائے گی، یہ تمام ڈیٹیل آپ کو کہاں ملتی ہے، حدیث میں ہی ملتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ صحیح بخاری کا ضرور مطالعہ کریں، اور ضرور پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کریے، پھر صحیح بخاری، اور اس کے آن لائن کورسز بھی اویلیبل ہیں۔ الحمدللہ آج کے دور میں کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم کو نالج نہیں حاصل ہو سکی، کیونکہ الحمدللہ اتنی فیسلٹیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ دو چیزیں ضروری ہیں، دو چیزوں کا علم، قرآن کا اور حدیث کا، اور ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری رہا۔ جتنی بھی جو ہمارے علماء کرام گزرے ہیں، جو ائمہ دین تھے، انہوں نے سنت کو قرآن کا شارح قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے جاننا، یعنی قرآن کی تشریح کیا ہے، حدیث ہے۔ اور یہ جو وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم پر وحی کی تبلیغ کے علاوہ اس کی تشریح بھی لازم تھی۔ یعنی آپ نے اسے تلاوت کر کے نہیں سنائی لوگوں کو، بلکہ آپ نے اس کو سمجھایا بھی ہے، کھول کر بھی بیان کیا ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام نے، جو محدثین تھے ہمارے، انہوں نے حدیث کو بھی محفوظ کر دیا تفسیر کے ساتھ ساتھ۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن لوگوں نے حدیث کو رد کر دیا اور کہتے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہیں، لیکن پھر ہمارے علماء کرام نے تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں، صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث ہی یا سنت ہی ہمیں واضح کر کے بتاتی ہے کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جائے۔ تو قرآن فہمی کے لیے لازم ہے کہ آپ حدیث کو جانیں۔ امام شافعی الرسالہ، ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ بھی کیا ہے وہ قرآن ہی سے سمجھ کر صادر فرمایا ہے۔ یعنی آپ کے جتنے فیصلے تھے وہ قرآن سے سمجھ کر آپ نے کیے تھے، تو ایکچولی قرآن کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلے کیے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ انہیں، ان کو بتانے کا مقصد ہے کہ سنت قرآن کی شارح ہے، انہیں سنت قرآن کی تشریح کرتی ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملے تو سنت کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ سنت قرآن کی شارح ہے، یعنی تشریح کرنے والی ہے، اور سنت سے آپ بے اعتنائی برت ہی نہیں سکتے۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں اگر آپ سنت کو نہیں جانیں گے، کیونکہ نمازوں کی تعداد، قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ 5 دفعہ نماز پڑھو، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ پھر قرآن میں کہیں پر بھی نمازوں کی تعداد نہیں لکھی ہے کہ اچھا ظہر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہیں، عشاء میں 4 فرض ہے، فجر میں 2 فرض ہیں، کہیں نہیں ملتی ہم کو یہ تشریح، کہاں ملے گی، سنت میں ملے گی۔ پھر نکاح کے احکامات ہیں، چاہے طلاق ہو، چاہے خرید و فروخت ہو، ان تمام چیزوں کا بیان ہم کو سنت میں مل سکتا ہے. تو قرآن میں جو احکام ہیں وہ سنت کی روشنی ہی میں سمجھے جا سکتے ہیں. ابن جریر طبری اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک قرآن میں احکام کا ذکر ہے وہ سنت کی روشنی میں ہی سمجھے جا سکتے ہیں. لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کتنے ائمہ کرام کا یہ قول آ گیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ سکیں. تو رسول اکرم کا کام صرف پڑھ کر سنانا نہیں تھا بلکہ اس کتاب کی وضاحت بھی کرنا تھی. تو قرآن کے مقاصد کو ہم حاصل کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم رسول اللہ کی سنت کی معرفت کو حاصل نہ کریں. اور اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جو حدیث کا مجموعہ ہے جس میں کتاب و تفسیر ہے صحیح بخاری میں, آپ کو وہ پڑھنا لازم ہے, آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہوں تو. تو ہم میں سے ہر کوئی چاہے اور کوشش کرے کہ جو کتاب و تفسیر ہے وہ ضرور پڑھے صحیح بخاری سے, یا کہیں ایسی کوئی کلاسز چل رہی تو کلاسز اٹینڈ کرے اور علم کے حصول کے لیے نکلیں. تو رسول اکرم نے صرف قرآن کو پڑھ کر نہیں سنایا بلکہ پڑھ کر سنانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. اس لیے رسول اکرم کی سنت کو جاننا ضروری ہے. تو احادیث کا مطالعہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ رسول اللہ نے اس کتاب کو کیسے بیان کیا, اس کی کیسے تشریح کی, یعنی اس کتاب کو جب آپ پڑھ کر سناتے تھے تو کیسے لوگوں کو سمجھاتے تھے. اور صحابہ سے اور تابعین اور تبع تابعین سے لوگ دور دراز سے سوال کرنے کے لیے آتے تھے, لیکن آج ہمارا علم کا وہ شوق باقی نہیں رہا. آج ہم کسی شادی بیاہ کے لیے, کسی تقریب کے لیے تو دور دراز کا سفر کرنے جائیں گے. ہاں کہیں سیل لگا ہو اور پتہ چلے کہ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے, اس کے لیے تو ہم کتنی بھی دور جائیں گے اور کتنی بھی مشکل اٹھائیں گے. چاہے لمبی لائن لگی ہو ہم ضرور لائن میں لگیں گے کیونکہ سیل جو مل رہا ہے, ڈسکاؤنٹ جو مل رہا ہے. لیکن علم کے حصول کے لیے ہم کبھی تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ, کیوں یہ کانسیپٹ آیا؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی, ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا. تو اصل پھر بات کیا سمجھنے کو ملی اور سیکھنے کو ملی کہ پہلی بات تو جو بات کی سمجھ نہیں ہے, یہ لا علمی ہے, تو اس کو علماء کرام سے پوچھ لیا جائے اور صحیح اوتھینٹک علماء سے پوچھا جائے. دوسری بات, علم کی مجالس تلاش کی جائے, ایسی علم کی مجلسیں ڈھونڈی جائیں چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ آف لائن ہو. ایسے اوتھینٹک سورسز سے نالج حاصل کی جائے جو خود بھی سیدھے راستے پر ہوں لوگ اور جو آپ کو بھی سیدھے راستے پر لے جائے, جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہوں, جو آپ کو اپنے آپ سے جوڑنے والے نہ ہوں, جو گمراہی کی طرف لے جانے والے نہ ہوں, جو صحیح علم آپ کو پہنچانے والے ہوں, اوتھینٹک سورسز یا اوتھینٹک نالج دینے والے ہوں. تو ایسے لوگوں کی طرف آپ رجوع کریں اور اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. اپنی زندگی کے کچھ اصول, کچھ ایسے اصول ہوں جس کی رہنمائی میں آپ زندگی گزارنے والے بنیں. آپ دیکھیں زندگی ایسی الٹ اپ نہیں گزر جاتی, بس کھایا پیا سو گئے ختم, انجوائے کر لیا. نہیں, زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, اپنے رب کو پہچاننا, اپنے رب کی رضامندی تلاش کرنا, اپنے رب کے انعامات کے بارے میں اس کا شوق پیدا ہونا دل میں, اور جاننا کہ ہم اپنے رب کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کوشش اور جدوجہد کر سکتے ہیں. اور یہ رسول اللہ کی تعلیمات سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں کا علم ضروری ہے, قرآن کا بھی اور سنت کا بھی. لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس راستے میں کوشش کریں گے اور کل سے نہیں بلکہ آج سے ہی اس حصول کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. اور جیسے یہ رمضان گزر جائے جو کلاسز ہوتی ہیں وہ ڈھونڈیں, کلاسز اس کا پتہ لگائیں. اگر آپ کے محلے میں کوئی مدرسہ ہے تو وہاں جوائن کریں, اگر نہیں ہے, آپ کو جانے آنے کی فیسلٹی نہیں ہے, تو آپ آن لائن کلاسز جوائن کریں اور اس حصول علم کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیں. اور اسی راستے میں ہمیں موت آئے, کیونکہ جو بھی علم کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی راستے پر چلنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.